السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 28 ہے ہمارے پاس، سورۃ مجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب کو سن رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی ان کو ماں کہہ لیتے ہیں، تو وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. یقیناً یہ ایک نامعقول اور جھوٹی بات ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمہ دو مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تم حکم برداری کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے بس ان سے پہلے کے لوگ جیسے ذلیل کیے گئے. اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کر دے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. یہ تھا رکوع نمبر 1 سورۃ مجادلہ کا. اس کا عنوان کیا ہے؟ بیوی ماں نہیں. اس کے اندر ہمیں حضرت حالہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے سے ایک ادب بہت سارے سکھائے گئے. تھوڑا سا واقعہ رکھتی ہوں سامنے. ایک صحابیہ تھی، حالہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کے شوہر تھے اوس بن ثابت. بوڑھی عمر کے تھے، غصے کے تیز تھے، بیمار رہتے تھے. ایک دفعہ غصے میں آ کے انہوں نے بیوی کو کہہ دیا، انتی علی کا ظہری امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پشت کی طرح ہے. یہ دور جاہلیت کی طلاق کا ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ لفظ بول دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے آج کے بعد مجھ سے، یعنی اشارہ ہوتا تھا کہ میں اب تم سے جنسی تعلقات نہیں قائم کروں گا کیونکہ میں تجھے اب اپنی ماں سمجھتا ہوں. تو بیوی سے شوہر کا جنسی تعلقات نہ قائم کرنا یہ اصل میں ایک طلاق ہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس عورت نے اس جملے کو جب سنا پریشان ہوئی، کیونکہ ان کو معلوم پریشانی یہ نہیں تھی میرا کیا بنے گا. وہ لفظ شاید بہت کم لوگوں نے کوٹ کیے ہوں تاریخ میں جو ملتے ہیں ان کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، یہ معاملہ ہوا، میرے شوہر نے یہ کیا، اب بتائیے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے، کیونکہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، ان کو میری ضرورت ہے، میں اگر ان کو چھوڑ جاتی ہوں تو پھر ان کا کیا بنے گا. یعنی آپ غور کر کے دیکھیں کہ اس عورت کی اپنے شوہر سے एक किस्म की तलाक कलह सुनने के बावजूद हमदर्दियां शोहर के लिए हैं कि बीमार रहते हैं, अगर मैं इस उम्र में उनको छोड़ जाऊंगी तो उनके साथ क्या होगा, लिहाजा मेरे साथ मामले में हुक्म करें। नबी सल्लम ने बताया जो उस वक्त का हालात थे कि भाई मेरे हिसाब से तो तुम्हें तलाक हो गई और तुम उससे जुदा हो जाओ। ये औरत तकरार करने लगी क्योंकि एक औरत अपना बना हुआ घर टूटते नहीं देख सकती। उसके लिए उस वक्त उसकी जुबान भी खुलती है, उसके आंखों आंसू भी निकलने लगते हैं और पूरे आज़ा के साथ वो इस चीज़ को ना कबूल करने का इजहार करती है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कुछ नहीं कहा, क्यों? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। आप अल्लाह के नबी जो थे वो वही के अलावा खुद से अपनी कुछ बात नहीं कहते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनका वाक़िया बयान करती हैं, कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मायूस होने के बाद जो औरत जो थी मस्जिद नबी में बैठ गई और चुपके चुपके अल्लाह ताला से बातें करने लगी। उसकी पुकार इतनी आहिस्ता आवाज में थी कि मैं करीब बैठी उसकी बात नहीं सुन सकी और हैरत है इस बात की कि सातवां आसमान पे अल्लाह सुभान व तआला ने इसकी बात सुन ली और इनके बारे में ये सूरत मुजादला नाजिल हुई। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله। यानी इब्तदाई आयात जो है सूरत की वो इनके बारे में नाजिल हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को खुशखबरी सुनाई कि तेरी वजह से अल्लाह ताला ने इस कानून को तोड़ दिया। आयत नंबर 5 तक जाओ, उससे आगे भी। तो इसमें बेसिकली बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे सुनने की और देखने की हैं। पहले तो आप देखिए कि अगर रुकू के मेन पॉइंट देखेंगे तो अल्लाह ताला ने सुन ली, इसे क्या पता चला कि अल्लाह ताला करीब है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। दूसरे पारे में अल्लाह सुभान व तआला ने हमारे सामने ये बात रखी थी कि जब भी लोग मेरे बारे में पूछें तो उनको बता दो कि मैं करीब हूं। तो आज यहां फिर दूसरा ही सेकंड लास्ट पारा है। आप कुरान के रब्त को देखिए, वहां दूसरा पारा था और यहां आखिरी में से पीछे से, यानी इसके बाद फिर दो पारे रहते हैं। दूसरी चीज इससे पता चली कि अल्लाह ताला सुनता भी है, अल्लाह ताला का सुनना साबित हुआ। तीसरी ये बात पता चली कि जिहार एक नापसंदीदा बात, बीवी माँ नहीं होती, माएँ वही हैं जिन्होंने जना है। तो लिहाजा इससे फिर वो मसला जो सूरत अहज़ाब में उठा था ले पालक बेटों का, वो भी वाज़े हो गया। और आयत को आप हाईलाइट कर सकते हैं उन लोगों को दिखाने के लिए जो ऐसे मामलात में आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं कि कैसे ले पालक माँ नहीं हो सकती, इसकी दलील क्या है। तो ये है दलील लिखी हुई आयत नंबर 2 के अंदर, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम। माएँ तो वही होती हैं जिन्होंने पैदा किया है और या फिर पीछे अपने देखा जिन्होंने दूध पिलाया है। फिर इससे एक और पता चली बात, और वो ये है कि जुबान की एक निकली हुई बात अब आगे क्या करें। तो लिहाजा अगली आयतों में जिहार का फिर कफारा मुकर्रर हुआ। पहले तो तलाक होती थी, अब उस हुक्म को आसान किया गया। ये जुमला इसलिए बोल रही हूँ कि कोई इस सजा को सुन के सख्त न समझे, असल में ये सजा है एक घर को टूटने से बचाने की। वरना तो बात खत्म थी, बीवी खत्म हो गई, बात खत्म हुई, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने जहां लोगों की अकल की हिफाजत की है, वहां जिनके उनके दीन की हिफाजत की है, वहां इस्लाम ने लोगों के घरों की भी हिफाजत की है। और यही वजह है कि आज इस्लाम जितना मुस्तहकम दीन है, दूसरे लोग तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद उनके घर टूट रहे हैं। तो ये सजा क्या है जो कर लें, रजू करें। पहली बात तो यह है कि शौहर वापस अपनी बात को ले लें, और इससे पहले एक गुलाम को आज़ाद करना है। गुलाम ना हो, जैसे आज के दौर में अगर नहीं होते तो क्या किया जाए, 2 महीने के मुसलसल रोजे हैं, एक भी रोजा छुटेगा तो दोबारा पहले से बात शुरू होगी। और जो इस पे कादिर ना हो बुढ़ापे की वजह से या कोई और कमजोरी की वजह से, तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाएगा। और ये हदें हैं अल्लाह की, इनको पूरा करना है। इस बात को बुनियाद बना के फिर अगली आयतों में बताया गया कि जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं उनके लिए 5 बातें हैं, और हम सबको सुनना चाहिए क्योंकि आज जितनी अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत सरेआम है इससे पहले नहीं थी। नंबर 1, वो जलील और रुसवा किए जाएंगे, काफिरों के लिए दर्दनाक सजा है, काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब है। जब दोबारा जिंदा करके उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला इनको बता देगा कि क्या करके आए हो, और वो भूल गए मगर अल्लाह ने इनका सब किया धरा महफूज कर लिया। हमारे करने के काम क्या हैं, پہلی بات یہ ہے کہ ذلت اور خواری سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کبھی کرنی نہیں، وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، یہ عام زندگی کی باتیں ہوں۔ دوسری چیز ہم نے اسے سیکھی کہ زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ انسان کو کتنی دور جا کے پھینکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کو اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گر جاتا ہے۔ کوئی کفر کا کلمہ، کوئی شرک کا کلمہ، کوئی اپنی خود پسندی کا کلمہ، کسی کا دل دکھانا، کسی کا مذاق اڑانا، تانا دینا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث میں کوئی منشن نہیں کیا گیا کہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمل سے۔ اور فرمایا اس کے برعکس بعض دفعہ انسان ایک کلمہ ایسا اپنی زبان سے نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے کیا سیکھا کہ اپنی زبان پہ قابو، اپنی زبان کو تھام کے رکھنا۔ یہ تو کہے گی کہ مجھے چلنے دو، لیکن اس کو روکنا ہے۔ اگر ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں پا سکتے نا، تو ہم اپنے بچوں پہ بھی قابو نہیں پا سکیں گے، اپنے گھر والوں پہ، شوہروں پہ، کسی تک ہماری بات نہیں جائے گی، کیونکہ ہم تو سب سے پہلے خود اپنے ہاتھوں ناکام ہو جاتے ہیں۔ رکوع نمبر دو کو دیکھتے ہیں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ انداز ہے، غور سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر چوتھا ان میں اللہ ہوتا ہے، اور نہ پانچ کی مگر ان میں چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کانوں میں باتیں کرنے سے روکا گیا، پھر بھی وہ اس رکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں یقیناً شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں نہیں پہنچا سکتے کوئی نقصان۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو تم یقیناً جگہ کشادہ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں پر کے جو ایمان لائے ہیں اور علم دیے گئے ہیں درجے بلند کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے مسلمانوں، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، اور یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر تم نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا، تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابے داری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سب سے خوب باخبر ہے۔ یہ ترکو نمبر دو، اس کا عنوان کیا ہے؟ چپ، وہ سن رہا ہے۔ شعور بیدار کیا گیا اس رکوع میں کہ تمہاری سرگوشیوں کو بھی وہ سنتا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی ایک بندی کی اپنے رب کے ساتھ سرگوشی سے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے کچھ آداب بتائے. اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ سرگوشیاں کرنا پسندیدہ نہیں, خفیہ باتیں کرنے والے کم ہوں یا زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ تم نے کیا تھا. پھر تیسری بات پتہ چلی کہ جو لوگوں کو منع کیا جاتا ہے پھر وہ دوبارہ وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں اور آپس میں چھپ چھپ کے گناہ کی بات کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس پہ پھر پکڑ کیوں نہیں آتی. آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے, گناہوں کے باوجود جب پکڑ نہیں آتی تو سوچتے ہیں کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہ کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور اس کا برا انجام ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے ایمان والوں کو ایک اور ادب سکھایا گیا کہ جب تم آپس میں کوئی بات چھپا کر کرو تو گناہ اور زیادتی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی نہ ہو, کیونکہ عموماً جو باتیں چھپا کے کی جاتی ہیں وسپر کے تو صورت میں وہ ان میں سے کسی ایک سے ہی تعلق رکھتی ہیں. کیونکہ اچھی بات تو انسان برملا کہہ سکتا ہے لیکن نجوا, سرگوشیاں, کانا پھوسی یہ باتیں جو ہیں یہ دوسروں کو, ایمان والوں کو پریشان کرتی ہیں اور یہ شیطان کا کام ہے. کیوں ایمان والوں کو پریشان کرتی ہیں؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح بخاری کی روایت رکھوں گی آپ کے سامنے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے تین لوگ اکٹھے ہوں تو دو میں سے ایک کو چھوڑ کر آپس میں کانوں میں باتیں نہ کریں, کیونکہ یہ طریقہ اس آدمی کو غم میں ڈال دے گا. میں سوچتی ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کا لحاظ رکھتے تھے. آج بھی بچہ ہو یا بڑا جب دو کو بات کرتا دیکھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ میری بات ہو رہی ہے یا کچھ میرے خلاف بات ہو رہی ہے, یا تجسس پیدا ہوگا اس کے بعد کہ کوئی بات کیا ہے. بعض لوگ یعنی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور اس کی وجہ سے طبیعت کے اندر اور خاص طور پہ بچوں کی شخصیت میں بہت بری یعنی آپ کہہ لیجئے کہ عادات جو ہیں وہ پروان چڑھنے لگتی ہیں. تو ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ پہلی بات کہ سرگوشیاں نہیں کرنی اور سر کانوں میں بالکل نہیں کرنی, سازشوں میں حصہ نہیں لینا, عموماً ایسی چیزیں سازشیں ہی ہوتی ہیں. اور پھر اسی سے بات لیتے ہوئے آگے اب اللہ تعالیٰ نے مجلس کے آداب سکھائے. پہلا ادب کیا ہے؟ کشادگی پیدا کرو. دوسرا, جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ کھڑے ہوا کرو. اور تیسرا یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یا علم رکھتے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرے گا, یعنی علم والوں کے درجوں کی بات ہے. آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ علم والوں کو الگ سے شان کیوں ملتی ہے یا ان کے ساتھ کیوں ایک ایکسٹرا معاملہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی اسی رکوع میں ہمیں دے دیا اور وہ کیا ہے رکوع نمبر 11 میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, کہ اللہ ایمان والوں کو بلند مقام دے گا, دنیا میں بھی دے گا مقام کی بلندی کے اعتبار سے اور آخرت میں درجوں کی بلندی کے اعتبار سے دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا یعنی میں مجلس کے جو آداب ہے اس کے ناطے سے یعنی یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے میں بات چیت کرنے کے کچھ ادب بتائے گئے. ہونے کیا لگا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کا دل چاہتا کہ ہم بات کریں. ہر بندہ یہ محسوس کرتا کہ مجھے ذاتی طور پہ ہر بات خود ان سے کرنی ہے. اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماعی اور دعوتی کاموں کے اندر خلل آنے لگا. کبھی آپ کسی ضروری کام میں ہوتے اور کسی کی کوئی بات ہو جاتی کہ جلدی سے میری بات سن لے, میری بات بڑی اہم ہے, اور اسی طرح کبھی کچھ آپ آرام فرما رہے ہوتے تاکہ اپنے آپ کو دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار کریں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ادب سکھانے کے لیے ایک وقتی حکم دیا اور وہ یہ دیا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو اس سے پہلے کچھ صدقہ دو. یعنی یہ آج کے دور میں ایک قسم کی مشورہ فیس کہہ لیں کہ پہلے صدقہ دو پھر نبی سے بات کرو. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ بات کرنا رک گئے. پہلے کون صدقہ دے لو چھوڑو ہم نہیں کرتے, جب لوگوں میں یہ ادب سمجھ آ گیا, مضبوط ہو گئی یہ عادت, تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پابندی اٹھا لی کہ ٹھیک ہے اب نہ دو. یعنی آج بھی دیکھیے کہ مشورہ فیس ہوتی ہے نا ڈاکٹرز کی, وکیلوں کی ہوتی ہے, تو اسی طرح کی ایک وقتی فیس تھی. تو یہاں یہ ادب کے لیے یعنی یہ بات کا ذکر ہوا اس کے اندر. ہمارے لیے اس میں عمل کی بہت ساری باتیں ہیں کیونکہ یہ چیزیں علم والوں کی محفل کے اندر خاص طور پہ نمایاں نظر آنی چاہیے. پہلی بات کیا ہے کہ کبھی بھی یعنی اس کو آپ ایک طرح سے اس طرح کہہ لیں کہ مجلس کے آداب, یہ ایک ہم کو سکھائے جا رہے ہیں. انسان انسانوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے تو لہٰذا اس کو ان کے لیے خوشی کا باعث بننا چاہیے نہ خوشی کا نہیں. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ کسی بھی مجلس میں جب جائیں تو مصافحہ کر سکیں تو کریں اور سلام تو کرنا ہی ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب کوئی داخل ہو تو سب کو ایک ہی دفعہ سلام کرتے بس. بعض لوگ آتے ہیں پھر شروع ہو جاتے ہیں لائن سے ہاتھ ملانا, اس کو مل اس کو مل, یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے. باہر سے آنے والا ایک دفعہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اندر بیٹھے ہوئے اگر کسی ایک شخص نے بھی کہہ دیا نا کہ وعلیکم السلام تو سب کی طرف سے کفارہ ہو گیا. اور خاص طور پہ اگر مجلس میں پہلے سے کوئی بات ہو جیسے میٹنگ ہے, چلے علم کی محفل میں تو سلام کرنے کی بھی اس طرح اجازت نہیں دی جائے گی, تو اس وقت بس ایک نے کہہ دیا تو پھر غصہ نہیں کرنا کہ دوسروں نے میرا جواب نہیں دیا. تیسرا ادب کیا ہے کہ باہر سے آنے والا جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جائے. بعض لوگ آتے دیر سے ہیں اور بیٹھنا سب سے آگے چاہتے ہیں, پھلانگ پھلانگ کے بیٹھتے ہیں, یہ ادب کے خلاف ہے. اور اسی سے یعنی انسان پھر آخرت کے بارے میں بھی یہ مس کنسپشن رکھنے لگتا ہے. غور سے سنیے گا میری اس بات کو, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ انسان کے اندر اس سوچ کو نمایاں کرتی ہے کہ جیسے آج دیر سے آ کے آگے پہنچ گئی, اسی طرح چھوٹے عمل کر کے بھی جنت میں آگے گھس جاؤں گی, آتا ہے مجھے گھسنا. یقین کریں یہ ایک سوچ بن جاتی ہے, جو پہلے آئے وہ پہلے آگے بیٹھے. ایک میں یہ بھی چیز اس میں ایڈ کروں گی کہ مجلس میں آنے کا ایک ادب یہ ہے کہ پہلے سب سے آگے بیٹھا جائے. کوئی ایک جگہ اگر خالی چھوڑ دی اور ہماری وجہ سے وہ جگہ خالی رہی اور کوئی بات میں نہ آ سکا تو ہم اس کے دیندار ہوں گے اگر بعد میں کچھ لوگ اس جگہ میں نہ آ سکے. اور میں بڑی حیران ہوں کہ اس وقت یہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں جب اب دو دن کے بعد ہم لوگ یہاں انشاءاللہ اور بہت سارے ساتھیوں کو دیکھیں گے کہ یہ آج کے مجلس کے ادب سیکھے ہوئے ہم سب نے پرسوں اس پہ عمل کرنا ہے, جگہ دینی ہے لوگوں کو. اور اگر کسی وقت ہمیں یہ کہا جائے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ, یعنی اگلا ادب کیا آ رہا ہے کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ زیادہ معتبر ہیں یا مہمان ہیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے کو جگہ سے اٹھایا بھی جا سکتا ہے. تفسحوا, اٹھ جاؤ, بس فرصت پیدا کرو کہ آپ یہاں سے اٹھیے پیچھے آ جائیں اور ان سارے مہمان کو آگے آنے دیں. تو یہ اجازت ہے اس کی, کیونکہ اس سے پھر مجلس کشادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سمٹ کے بیٹھیں, تو سمٹ کے بیٹھنا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص ضرورت سے چلا جائے کہیں اٹھ کے, یہ بہت اہم ادب ہے, کسی ضرورت سے واش روم میں چلا جاتا ہے یا کوئی چیز لینے جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ مستحق ہے. بعض لوگ تاڑ لگاتے رہتے ہیں, جوں ہی کوئی اٹھ کے بےچارہ پانی لینے گیا یا کچھ لینے گیا فوراً اس کی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں, یہ ادب نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین تو اتنا سچا ہے کہ کسی امام کے جائے نماز پہ آپ اس کی اجازت کے بغیر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھا سکتے, تو جو جس جگہ پہ بیٹھا ہو وہ اس کی جگہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی خود اپنی جگہ خود پیش کر دے تو آفر قبول کر سکتے ہیں آپ کہ چلیں آپ بیٹھ جائیے میں نیچے بیٹھتی ہوں. بعض دفعہ یہ بھی ایک ادب کے خلاف ہے کہ ایک تکرار شروع ہو جاتی ہے, نہیں آپ بیٹھیے نا, نہیں آپ بیٹھیے, نہیں آپ بیٹھیے, نہیں آپ پلیز. نہیں, اگر کوئی سمجھتا ہے آپ کو بیٹھے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیٹھنے میں آسانی ہے تو کوئی حرج نہیں, آپ بیٹھ جائیے. پھر اس کے بعد ایک ادب کیا ہے کہ حلقے کے درمیان میں نہ بیٹھا جائے, یعنی جیسے سب لوگ بیٹھ کے جیسے ایک سرکل بنتا ہے اور سب ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں اور کوئی بیچ میں آ کے بیٹھ جائے, یعنی کسی کی رکاوٹ نہ بنے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ سیدھی صفیں رکھی جائیں, کیونکہ آگے سورہ صف بھی آ رہی ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے مسلمان قوم ایک منظم قوم ہے, ان کو اپنے ہر رویے سے اپنی تنظیم ثابت کرنی چاہیے. پھر مجلس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی ایک ادب ہے, ورنہ کیا ہوگا کہ بدگمانی پیدا ہوگی. تین چیزیں ہیں مستثنا جس کا ذکر اس آیتوں میں بھی گزرا. نمبر ایک, اصلاح کا ارادہ ہو, یعنی کسی کو کوئی بات ایسی کہنی ہے جو صرف اسی سے متعلق ہے. دوسری بات ہے, کسی کی مدد کرنے کا ارادہ ہو, سب کے بیچ میں اس کی عزت نفس کو خراب نہ کیا جائے. اور صدقے کی ترغیب ہو, کھڑے ہو کے اگر کسی کو رغبت دلائیں کہ فلاں بندہ ایسا ہے تو اس کی مدد کر دیں, تو یہ اور بات ہے. اور ایک اور چیز مجلس کی کیا ہے کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں, جو بات مجلس میں ہو اگر اس کے لیے یہ کہا جائے کہ اس بات کو باہر کر دیں تو کر دینی چاہیے. اور اگر کوئی بات مجلس میں ہو, جیسے اس کے لیے خاص طور پہ میٹنگز کی بات میں ہمیشہ کہتی ہوں میٹنگز میں کہ دیکھیں یہ مجلس ہے اور یہاں کتنی ہی باتیں ایسی ہوں گی کہ جس کے بارے میں ابھی وقت نہیں اس کو ڈکلیئر کیا جائے, تو کسی بھی رنگ میں ڈھکے یا چھپے اس کو باہر نہیں کرنا. پھر اس کے بعد اپنے جسم اور لباس کا خیال اچھی طرح رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ گندگی اگر آپ سے پسینے کی بو آئے گی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تکلیف محسوس کریں گے. پھر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کا لحاظ کرنا چاہیے, یعنی آپ کی کوہنی یا آپ کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہ دے, خاموشی ہو. پھر اس کے بعد یہ کہ اگر بیچ میں کوئی سوال اٹھتا ہے کوئی اور، لیکن ساری باتوں کے اندر یعنی یہ ہے کہ مجلسوں کو پرسکون ہونا چاہیے. اور ایک آخری چیز جو مجلس کا کفارہ بن جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مجلس کے بعد اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اے اللہ تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتی ہوں اور یہ گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتی ہوں. تو فرمایا کہ اگر کوئی غلطی اس میں ہو جاتی ہے، کوئی کمی بیشی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 3 کو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی، جن پر اللہ کا غضب ناک ہو چکا، جن پر اللہ تعالیٰ غضب ناک ہو چکا ہے، نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور بے شک جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی، یہ تو جہنمی ہے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں. یقین مانو یہ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا. یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے ہر دور میں. بے شک اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہوا نہ پائیں گے، یعنی آپ اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بھائی یا ان کے بیٹے یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو رکھ دیا اور جن کی تائید اپنی رخ سے کی، اور جنہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، اور یہ اللہ کے لشکر ہیں. اور جان لو کہ بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں، اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں. جی، رکوع نمبر 3 تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ اللہ کا گروہ ہی غالب رہے گا، یعنی حزب اللہ اور حزب الشیطان میں مکمل جدائی ہے. دو مختلف گروہ ہیں. پورے رکوع میں ہمیں دو گروہوں کے تفصیلی حالات معلوم ہوئے. ایک ہے حزب الشیطان، شیطان کا دوست. اس کے بارے میں کیا ہے کہ جو ایسے لوگوں کو دوست بنائے گا جن پر اللہ کا غضب ہے، نہ یہ تمہارے ہیں نہ ان کے. اصل میں یہ منافقوں کا گروہ ہے، جان بوجھ کر جھوٹی باتوں پہ قسمیں کھاتے ہیں، اپنی قسموں کی آڑ میں لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا، ان کے دلوں سے شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی، اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. ان کے لیے سخت عذاب ہے، ذلت اللہ نے ان کے لیے رکھی. یہ حشر کے روز بھی قسمیں کھائیں گے، اور اللہ سے بچانے کے لیے مال اور اولادیں کام نہ آئیں گی. شیطان کے گروہ کے لوگ نقصان میں ہوں گے، خسارے میں، اور یہ ذلیل ترین مخلوق ہیں. اب دیکھیے 14 پوائنٹس ہیں حزب الشیطان کے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائے، اور اگر کوئی اس میں ہے تو ہمیں اس کو اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری چیز تھی حزب اللہ کے ناطے سے اللہ کا گروہ. تو اس کے بارے میں جو باتیں ہمیں معلوم ہیں، نمبر یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں،
اور اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے محبت نہیں کرتے، چاہے وہ ان کے باپ بھائی بیٹے یا خاندان کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں. ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثابت کر دیا، جما دیا دل، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح عطا کی جو ان کو قوت دیتی ہے. ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ اللہ کے گروہ میں شامل ہونا ہے، حزب اللہ میں سے بننا ہے، اور پھر اس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں اتنا پختہ ایمان دے دے کہ ہم کبھی اس سے ہونے سے اپنے آپ کو دور نہ کر سکیں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھر اللہ کا گروہ والا بناتی ہے، تو پھر وہ لوگ آپس میں بھی دین کے فائدے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور آپس میں اتحاد کو پسند کرتے ہیں کٹنے اور الگ ہونے سے. یہ تھی سورت مجادلہ. ایک چیز شاید آپ نے نوٹ کی کہ نہیں، لیکن اب کچھ نوٹ کیا اپنی سورت کے بارے میں، کوئی خاص بات جو سورت کی آپ نے دیکھی ہو؟ ہر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. پھر اس کو سنتے وقت پھر ہمارا بھی عمل کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب کو محسوس کریں.